الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو. یہ اعلان بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ اگر تم میری اولاد ہو تو یہ کام کرو. اگر تم میرے بیٹے ہو تو فلاں کام کر دو. اگر تم میری ذریت ہو, میری نسل سے ہو, تو فلاں میرے حکم پر عمل کرو. اور باپ جب اپنے بیٹے سے اس طرح بات کرتا ہے تو اس کا مقصود اپنے بیٹے کو عمل پر ابھارنا ہوتا ہے. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عمل پر ابھارنا چاہتے ہیں. اچھا, تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا اقرار کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو تم اگر تم اپنے اقرار میں سچے ہو تو تم اتباع کرو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا, یہ اللہ تعالی سے محبت کا اقرار کرنا ہے. اور جب محبت کا اقرار کر لیتا ہے آدمی, تو پھر ناز بھی اٹھانے پڑتے ہیں محبوب کے. تو کرو, آؤ اب اتباع کرو. جب دل ہی لگا بیٹھے, دیکھیے لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم نے دل لگا لیا. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, سو بار اگر روٹھیں سو بار منانا ہے. آپ نے دل ہی لگا لیا تو آپ کیجئے اتباع. اب جو وہاں سے حکم آ رہا ہے اس پر اپنا سر تسلیم خم کیجئے. اس لیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا ابھارا ہے ہمیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کرو میرے نبی کا اتباع. اور اتباع ہے کیا چیز؟ علماء لغت میں لکھا ہے کہ یہ اتباع جو ہے یہ طبیعہ یتبعو سے ہے. اور طبیعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جانور جب وہ بچپن کی عمر میں ہوتے ہیں, چھوٹے سے ہوتے ہیں, تو اپنی ماں کے پیچھے چلتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ماں کہاں جا رہی ہے. بکری ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے دو تین بچے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. مرغی کے چوزے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے جانور ہیں, ان کے بچے ان کے پیچھے پیچھے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری ماں کہاں جا رہی ہے, لیکن بہرحال وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. ایسے جانور کو جو بچہ ہو, ابھی بچپن میں ہو, بچہ ہو اور اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو, اسے یہ نہ پتا ہو کہ یہ میری ماں کہاں جا رہی ہے, ایسے جانور کو طبیعہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جانور ہے, وہ بچہ ہے جو بلا دیکھے بلا سوچے سمجھے بس اپنی ماں کے پیچھے جا رہا ہے. یہی مطلب ہے اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرو، میری اتباع کرو، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. آئیے بابن بھائی، خیریت ہے؟ وعلیکم السلام. دیکھیے بھائی، میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ اس علاقے سے میری بہت پرانی وابستگی ہے. یہاں میں دوسری مرتبہ حاضر ہوا ہوں، ایک دفعہ پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں، اور میں آپ سے کیا عرض کروں کہ جب میں درجہ ثانیہ میں تھا، میری پڑھائی کا دوسرا ہی سال تھا جب سے میں یہاں مدینہ مسجد میں حضرت قاری عبدالغفار صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے صاحبزادے ہیں ہمارے بابر بھائی، اور جن کے شاگرد ہیں آپ کے امام صاحب حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات، یہ حضرات جانتے ہیں میں یہاں حاضر ہوتا رہا ہوں، اور کچھ دین کی بات سنانے کے لیے جمعے کو میں حاضر ہو جاتا تھا، اور حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مجھے اس کا حکم فرما رکھا تھا. ان کی سرپرستی، ان کی شفقتیں، میری غلطیاں ہوتی تھیں، ان کی شفقتیں ہوتی تھیں، تو ہمیشہ میرے شامل حال رہیں الحمدللہ، اور آج بھی اس کی برکات محسوس ہوتی ہیں. انہی اکابر کی دعاؤں سے آج جو کچھ بھی ہیں، ہم انہی اکابر کی دعاؤں سے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ نے جو محنت ہم پہ کی ہے، تو ان اساتذہ کا حق ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے، اللہ ہی اس کا بدلہ قیامت کے دن ہمارے اساتذہ کو دیں گے، اور ہمارے بزرگوں کو، اور ہمارے اکابر کو. اور ان کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ ان کے راستے کی اتباع کی جائے. بڑوں کا حق ادا کرنا، سب سے بڑا حق ادا کرنا یہی ہے کہ ان کے راستے کی اتباع کی جائے. تو مجھے یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، یہاں اس علاقے سے میری پرانی وابستگی ہے، اس لیے مجھے یہاں حاضر ہو کر خوشی محسوس ہوتی ہے. تو طبیعہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو اپنے جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو. بس یہی مفہوم اتباع کا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلیں. اب اللہ سبحانہ و تعالی اس کا فائدہ بتا رہے ہیں، اگلے الفاظ میں اس کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا، ہمارے نبی کا اتباع کر لیا، تو یہ کتنی بڑی دولت ہے. اس اتباع پر ہم تمہیں دیں گے کیا؟ دیکھیں، جب باپ اپنے بیٹے کو ابھارتا ہے کہ بیٹا اگر تم میرے بیٹے ہو، فلاں کام کرو، پھر دیکھو میں تمہیں فلاں انعام دوں گا، تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، پھر میں تمہیں کیا انعام دوں گا؟ یحببکم اللہ. یہ اتباع ایسی چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، لیکن اتباع ایسی چیز ہے کہ اللہ کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے. اتباع ایسی چیز ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہو جائے. یہ ہے اتباع کا انعام. جس کو ذرا بھی محبت سے واسطہ پڑا ہو، ذرا سے عشق کا مزہ اس نے چکھا ہو، یہ انعام بہت بڑا انعام ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کو محبت ہو جائے جو محبوب حقیقی ہیں. محبوب حقیقی میں ایک شعر سن لیجیے، میرا دماغ ادھر چلا جاتا ہے، مگر کوئی بات اگر دل میں آ رہی ہو تو اس کو بھی کہہ دینا چاہیے. تو محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دل رانا. اب تو وقت آ گیا ہے کہ تو اپنے نفس پر بہادری کے ساتھ وار کر دے. مولانا روم فرماتے ہیں، ہی تبر بردار و مردانہ بزن، چون علی واری درے خیبر شکن. مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہی حرف تنبیہ ہے فارسی زبان میں. ارے او ڈھال اٹھا, ڈھال تبر بابا نے ڈھال کے ڈھال اٹھا اور مردانہ وار حملہ کر, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردانہ وار حملہ کر کے خیبر کے دروازے کو توڑا تھا, جو مضبوط ترین دروازہ تھا اس کو توڑا تھا حضرت علی نے اکیلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو تو نفس کے خیبر کے دروازے کو توڑ دے, زبردست حملہ کر کے نفس کے دروازے کو توڑ دے, چون علی واری درے خیبر شکن. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو بس یہ نفس تم سے کراتا رہے گا جو چاہے گا. اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جب تک ہم اس کے سامنے شیر نہیں بنیں گے اس وقت تک یہ ڈھیر نہیں ہوگا, اور جب تک ہم اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے رہیں گے یہ ہمارے سامنے شیر بنا رہے گا. بس ذرا چیز کو آنکھیں دکھائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. اسی لیے اللہ والے طریقے بتا دیتے ہیں اس نفس کو ڈھیر کرنے کے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر یہ اڑ جائے نفس کہ تم مجھ سے میں تم فلاں یہ گناہ کرو تو تم بھی اس کے سامنے اڑ جاؤ, ورنہ یہ تم اس کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر تم نہیں اڑو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے, اگر یہ اڑا ہوا ہے تم بھی اڑ جاؤ, تم بھی ذرا اڑیل بن جاؤ. اڑیل اگر تمہارا نفس اڑیل ہے تو تم اڑیل بن جاؤ, تب تو تم مقابلہ کر سکتے ہو, ورنہ پھر چوڑیاں پہن کے بیٹھو کچھ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا وہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا شعر میں, فرمایا یہ جو اڑ جائے تو بھی بس اڑ جا, اس کو ایک مفید اس کو انتظام سمجھ. یہ جو اڑ جائے تو بھی بس اڑ جا, ایک مفید اس کو انتظام سمجھ. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میں فجر کے وقت تو اٹھ جاتا ہوں, آنکھ میری کھل جاتی ہے, مگر میں بستر نہیں چھوڑ پاتا, بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی, یہاں تک کہ نماز نکل جاتی ہے. اللہ, کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے, تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے. اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے, تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے. اور واقعی بات بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے, کیونکہ وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب سے زندہ بے خبر زندانیاں اور شب سے دولت بے خبر سلطانیاں. مولانا روم عجیب آدمی ہے, فرماتے ہیں یہ رات یعنی اس کی نیند, رات سے مراد رات کی نیند ہے, رات کی نیند ایسی چیز ہے کہ قیدی جب قید میں ہو اور وہ سو جائے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں قیدی ہوں, اگر اس کو پتا ہے کہ میں قیدی ہوں تو وہ سو نہیں رہا, جاگ رہا ہے وہ. بھائی ایک قیدی کو اگر یہ پتا چل رہا ہے قید میں کہ میں قید میں ہوں تو وہ سو کہاں رہا ہے, تو جاگ رہا ہے. تو فرمایا یہ رات کی نیند ایسی چیز ہے کہ قیدی اپنی قید سے بے خبر, اور اس سے بڑھ کے ایک طرف تو یہ بیان فرمایا اور دوسری طرف دوسری انتہا بیان فرمائی کہ شب سے دولت بے خبر سلطانیاں. یہ رات کی نیند ایسی چیز ہے کہ بادشاہ بھی اپنی سلطنت سے بے خبر ہوتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں کسی ملک, اس کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ ایسی چیز ہے نیند, لیکن اس کو اللہ کے لیے جو چھوڑ دے, اللہ کے لیے چھوڑ دے. من حدیث شریف یاد آ گئی, سبحان اللہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کر دے, چھوڑ دے اللہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہتر چیز اس کو بدلے میں عطا فرماتے ہیں, اس سے بہتر چیز اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں, چاہے دنیا میں دے دیں چاہے آخرت, آخرت میں تو دیں گے ہی, اور بعض اوقات دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. تو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان صاحب کو جواب لکھا, जिन्होंने ये लिखा था कि मैं उठ तो जाता हूँ, आँख खुल जाती है, मगर बिस्तर छोड़ने की हिम्मत नहीं होती, यहाँ तक कि नमाज निकल जाती है। हजरत ने फरमाया, अच्छा तुम ये करो कि सांस रोक लो। फरमाया सांस रोक लो, जब तक तुम्हारा नफ्स हाथ जोड़ के तुमसे ना कहे कि उठ जाइए हजरत, नमाज पढ़ लीजिए, खुद माफ फरमाइए, मैंने गलती की आपको ये तरगीब देकर। फरमाया मत लो सांस, कह दो इससे नफ्स से, तू अगर नहीं उठने देता जहां मैं भी सांस नहीं लेता। देखो थोड़ी देर में चंद सेकंड के अंदर खुद ही कहेगा उठ जाइए, उठिए उठिए, नमाज पढ़ लीजिए, फिर बाद में सो लीजिएगा। जब तक हम इसके सामने अड़ेंगे नहीं, ये और शेर बनता चला जाएगा। ये तरीके होते हैं जो अल्लाह वाले बता देते हैं, इसीलिए उनसे ताल्लुक कायम करना फर्ज है। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अनफास ईसा में उनका एक मलफूज मौजूद है कि मेरे नजदीक अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करना फर्ज आयन है। ये मुजद्दिदुल मिल्लत मेरा कौल नहीं है, मैं कभी कोई कहे मेरा कौल है, मैं मेरा कौल तो मेरे मुंह पे मारो भाई, अगर मेरा कौल हो। मैं तो बुजुर्गों की बात नकल करने यहां बैठा हूं, बुजुर्गों से सुनी हुई बातें और आपके सामने बयान कर रहा हूं और हवाले से कर रहा हूं, कोई हवाला भी नहीं, ये वो कि बेहवाला बात हो। या अल्लाह, तो बहरहाल इस इत्तेबा का ये फायदा है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत फरमाने लगेंगे। और यही नहीं, जिससे मोहब्बत हो जाती है उसकी बुराइयां भी अच्छाइयां मालूम होती। एक शायर ने कहा है, जामा जेबी न पूछिए उनकी, कि उनके ऊपर कपड़े जो भी हों कितने अच्छे लगते हैं ये ना पूछिए। जामा जेबी न पूछिए उनकी, जो बिगड़ने में भी संवर जाए। दुनिया के गलने सड़ने वाले महबूबों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कपड़े, उनके ऊपर लिबास इतना अच्छा लगता है कि बिगड़ने में भी वो संवरे हुए मालूम होते हैं। ये कैसे हुआ? मोहब्बत की वजह से, कि नफ्स भी खूबी नजर आ रही। लिहाजा अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमाते हैं, जब तुम इत्तेबा कर लोगे तो हम तुमसे मोहब्बत करेंगे, जब हम तुमसे मोहब्बत करेंगे तो तुम्हारी बुराइयों को माफ करते चले जाएंगे, तुम्हारी अच्छाइयों को कबूल करते चले जाएंगे। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, आगे जो अल्फाज हैं वो ये हैं, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम युहिब्बुकुमुल्लाहु वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करते चले जाएंगे। यग़फिर जो है, यग़फिर ये मुज़ारे का सीगा है कि हालन भी अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ। मुजारे में दो जमाने पाए जाते हैं, एक जमाने हाल, एक जमाने इस्तकबाल, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अंग्रेजी वाले भी मजा उठा लें, कुछ अंग्रेजी वाले भी मजा उठा लें जो मिस्टर लोग हैं, हाँ, मगर ये अंग्रेजी अल्लाह की मोहब्बत में फंसाने के लिए है मिस्टरों को। तो ये दो जमाने पाए जाते हैं, हाल और इस्तकबाल, मुजारे में, यानी हालन भी अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएंगे, मुस्तकबिल में भी तुम्हारे गुनाहों को माफ करते रहेंगे जब तक तुम इत्तेबा करते रहोगे। तो तुम अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करते चले जाएंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और क्यों ऐसा क्यों करेंगे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाले हैं। और माफ फरमाने वाले क्यों हैं? وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, क्यों है अल्लाह ताला बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाले? इसलिए कि वदूद हैं, तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह ताला को, और रहीम है। रहीम की चार तफसीरें हैं, ये भी सुन लीजिए। रहीम किसको कहते हैं? इसकी चार तफसीरें हैं। رحیم جس پہ رحم فرما دے اس کے ساتھ چار معاملے ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ رحیم جس پر رحم فرما دے اپنی رحمت برسا دے اس کے ساتھ چار معاملے ہوتے ہیں. نمبر ایک, دو کا تعلق دنیا سے اور دو کا تعلق آخرت سے. دنیا کے دو کیا ہیں؟ توفیق اطاعت, اللہ اس کو اطاعت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں, گناہوں سے بچنا نصیب فرماتے ہیں اور اطاعت کی توفیق اور ہمت نصیب فرما دیتے ہیں. نمبر دو, فراخی معیشت, کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاشی اعتبار سے فراخی نصیب فرما دیتے ہیں, تندرستی سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں, اونچا ہاتھ نصیب فرما دیتے ہیں. جو حدیث میں آتا ہے نا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, الید العلیا خیر من الید السفلا, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ اس کو الید العلیا نصیب فرماتے ہیں, اوپر والا ہاتھ دے دیتے ہیں اس کو کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے, تکبر بھی اس میں نہیں آتا, بڑائی بھی نہیں آتی, عجب بھی نہیں آتا, اپنی سعادت سمجھتا ہے. تو یہ دو کا تعلق دنیا سے ہوا, فراقی توفیق اطاعت, فراقی معیشت, اور دو کا تعلق آخرت سے. اور وہ دو کیا ہیں؟ بے حساب مغفرت, آخرت میں اس کے بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. اور چوتھی چیز ہے دخول جنت, جنت میں داخلہ اللہ نصیب فرمائیں گے. یہ رحیم کی, رحمت کی چار تفسیریں ہیں. تو اب آپ بتائیے, یہ اتباع پر ساری چیزیں حاصل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اس لیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ترکت فیکم امرین, دو چیزیں میں تم میں چھوڑ دی میں نے, لن تضلوا ما تمسکتم بهما, جب تک ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے, تمسک یا تمسکو تمسکن, چمٹ جانا, لپٹ جانا. سبحان اللہ, کیا الفاظ ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا, وعزوا علیہا بالنواجذ, میرے راستے کو میری سنت کو اپنی داڑھ سے مضبوط پکڑ لو. نواجذ سے مضبوط پکڑو, اپنی داڑھوں سے مضبوط پکڑ لو, دانتوں میں بھینچ لو, کس کے پکڑ لو. کیا الفاظ ہیں, کیسی تاکید ہے. تو فرمایا, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم میری سنت کے ساتھ چمٹے رہو گے, میرے طریقے کے ساتھ چمٹے رہو گے, لپٹے رہو گے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت و رسولی, اللہ تعالی کی کتاب یعنی قرآن کریم اور اللہ کے رسول کی سنت, ان کا راستہ, ان کا طریقہ. اللہ, بس ہماری کامیابی کا راز یہی ہے, اور صحابہ جو کامیاب ہوئے ان کی کامیابی کا راز یہی ہے. بلکہ یوں سمجھیے, صحابہ کی کامیابی کا راز یہی ہے اور آج ہماری ناکامی کا راز یہی ہے. وہ سنت پر جان دیتے تھے سنت سمجھ کر, اور ہم سنت سے جی چراتے ہیں سنت سمجھ کر. ارے یہ تو سنت ہے, مووی بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں ارے یہ تو سنت ہے. ارے کیا کوئی ایسی گری پڑی چیز ہے؟ نعوذ باللہ. صحابہ جان دیتے تھے سنت پر, سنت سمجھ کے کہ ہمارے محبوب کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور ہم جان چھڑاتے ہیں سنت سمجھ کر. تو یہ ناکامی ہے ہماری, ان کی کامیابی. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا, میں حاضر ہوا. جب میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا, کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور یہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. ایک روایت کے مطابق جنگ یمامہ میں 1400 صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات اور سرایا دونوں ملا کر جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ بھی اس تعداد کو نہیں پہنچتے, بلکہ 1000 کو بھی نہیں پہنچے تھے. حضور کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں, چاہے حضور نے خود ان میں شرکت فرمائی ہو یا نہ فرمائی ہو, جن کو سرایا کہتے ہیں, اور غزوات جن میں شرکت خود فرمائی ہو, ان سب میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد بھی 1000 کو نہیں پہنچتی. اور جنگ یمامہ میں 1400 صحابہ شہید ہوئے, آپ اندازہ لگائیے, اور ان میں سے 700 صحابہ حافظ قرآن تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ یمامہ میں 1400 صحابہ شہید ہو گئے, 700 صحابہ کی جو حفاظ تھے ان کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی, ایک دو جنگیں اور ہو گئیں تو بچے کچے جو حفاظ ہیں وہ بھی شہید ہو گئے, تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ لہذا آپ یہ کام کریں کہ قرآن کو ایک جگہ لکھوا کے رکھ لیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ تم مجھ سے وہ کام کرنے کا کہتے ہو جو حضور نے اپنے زمانے میں نہیں کیا, یہ ہے تمسک, جس کو چمٹنا کہتے ہیں اور لپٹنا کہتے ہیں اور دانتوں سے پکڑنا جس کو حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم مجھ سے یہ وہ کام کہہ رہے ہو جو حضور نے خود تو نہیں کیا ساری زندگی اپنی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ عمر مجھ سے کہتے رہے, اصرار کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ اس میں سراسر خیر ہی خیر ہے, اس کام میں خیر ہی خیر ہے, کہتے رہے کہتے رہے, یہاں تک کہ یہ بات اب میرے دل میں بیٹھ گئی ہے اور مجھے شرح صدر ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کو جمع کرانا ضروری ہے. لہذا تم نوجوان ہو, حضرت زید ابن ثابت سے فرمایا حضرت ابو بکر نے, تم نوجوان ہو, تم یہ کام, اور تم اعتبار والے ہو, ہمیں تم پر اعتماد ہے, لہذا تم یہ کام کرو. وہ فرماتے ہیں جب مجھے یہ حکم دیا تو میرے لیے یہ حکم, اگر مجھے پہاڑ توڑنے کا کہا جاتا کہ فلاں پہاڑ توڑو, یہ میرے لیے آسان تھا, مگر قرآن کو جمع کرنا, سورہ فاتحہ سے لے کے ون ناس تک جمع کرنا, ایک جگہ اکٹھا کرنا, یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا. میں نے بھی یہی اشکال پیش کیا کہ آپ مجھ سے وہ کام کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا, یہاں تک کہ اب پہلے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو سمجھایا, پھر ان کی سمجھ میں آ گئی بہت دیر کے بعد, شرح صدر ہو گیا, پھر اب حضرت ابو بکر نے حضرت زید ابن ثابت کو سمجھایا, سمجھانا شروع کیا, اصرار فرماتے رہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے, خیر ہی خیر ہے, یہاں تک کہ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں مجھے بھی بالآخر شرح صدر ہو ہی گیا. یہ ہے تمسک, آسانی سے نہیں مانے. ہاں, ڈرے اس بات سے کہ حضور کے دور میں ایک کام نہیں. ارے بھائی, وہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلی چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی اور حضور کے بعد ہونی شروع ہوئی, وہ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ چھنا ہوا آٹا کھانا شروع کر دیا لوگوں نے. ان کے لیے تو یہ بھی بہت خطرناک بات تھی کہ ہائے ہائے ہائے, یہ کام حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا, اب یہ کام شروع ہو گیا, اللہ خیر کرے. وہ اتنا چمٹے ہوئے تھے, آج اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو ہمارے ایمان پہ ان کو شک ہونے لگتا کہ کیسے مسلمان ہیں یہ کیسے ایمان والے ہیں. تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے ہڈیوں پر لکھا ہوا, پتوں پر لکھا ہوا, پتھروں پر, کپڑوں پر لکھا ہوا قرآن جمع کرتا رہا اور صحابہ کے سینوں سے اس کو ملاتا رہا. صرف جمع کرنا نہیں تھا, لوگوں سے ملاتے تھے, زبانی جن کو جو حفاظ تھے ان سے بھی ملاتے تھے. اس طرح یہ جمع ہونا شروع ہوا. فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ جو آیات ہیں یہ لکھی ہوئی مجھے صرف حضرت خزیمہ ابن ثابت کے پاس ملی, اگرچہ کہ زبانی بہت سے صحابہ کو یہ آیات یاد تھی سورہ توبہ کی, لیکن لکھی ہوئی صرف ایک جگہ ملی. اور باقی جو آیات تھیں وہ لکھی ہوئی بہت ساری جگہوں پہ ملی, کئی جگہوں پر, اور زبانی یاد تو اور بہت سے لوگوں کو تھی. اس طرح یہ قرآن جمع ہوا. صرف یہ ایک, یہ جو سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں, یہ ایسا ہوا کہ صرف ایک جگہ لکھی ہوئی ملی. بہرحال چونکہ بہت سے صحابہ کو یہ یاد تھی اور محفوظ تھی یہ آیات, اس لیے ان کو بھی شامل کیا گیا. اس احتیاط کے ساتھ ایک نسخہ مرتب کیا گیا جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کے پاس رہا, اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں ان کے پاس رہا, پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رہا, اور پھر حضرت عثمان کا دور شروع ہوا تو انہوں نے بہت سارے نسخے بنوا کے اور پھیلائے امت میں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ اس کام ایسی چیز سے ڈرتے تھے جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی. یہ ان کا تمسک تھا, چمٹنا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ. اللہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کرتا پہنا, کرتا پہنتے ہوئے یہ الفاظ پڑھے, الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس کے ذریعے سے میں اپنا سطر ڈھانپتا ہوں, وہ اتجمل بہ فی حیاتی, اور میں اپنی زندگی میں زیب و زینت اختیار کرتا ہوں کپڑے پہن کر. پھر فرمایا, تمہیں پتا ہے یہ میں نے الفاظ کیوں کہے؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سامنے کرتا پہنا تھا اور آپ نے بھی یہی الفاظ ادا فرمائے تھے, میں نے ان کو یاد کر لیا, اب میں بھی یہی پڑھ رہا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم لوگ قیلولہ کر رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر, اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا. اس نے کہا, چلو چلو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آ کر بیعت ہو جاؤ. لہذا اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے تشریف فرماتے, وہاں پر یہ بیعت ہوئی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. یہ الفاظ یہ اسی موقع کے لیے نازل ہوئے. جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی, اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں تھے. بہرحال اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مکہ مکرمہ میں. ان سے یہ کہا ایبان نے, ان کے چچا زاد بھائی نے, ایبان ان کا نام تھا, یہ کہا کہ عثمان تم طواف کر لو, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو ہم نے روک دیا مگر تم طواف کر لو, بیت اللہ موجود ہے. فرمایا, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نے میرے محبوب کو تو روک دیا یہاں آنے سے اور میں ان کے بغیر طواف کر لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ایبان نے کہا, ارے تم نے یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے, تم نے اپنی جو لنگی ہے وہ آدھی پنڈلی تک اٹھا رکھی ہے, اور قریش کے ہاں تو یہ بہت فخر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ جتنا لباس نیچے ہو اور گھسٹ رہا ہو زمین پر نشان بناتے ہوئے چل رہا ہو آدمی لباس کی وجہ سے, وہ زیادہ باعث افتخار سمجھا جاتا تھا کہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے, کیا حلیہ بنا لیا تم نے, ذرا اپنی لنگی نیچے کرو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, نہیں, میں نے اپنے محبوب کو ایسے ہی دیکھا ہے, میں نہیں کر سکتا, میں اس کو نیچے نہیں کر سکتا. یہ ہے تمسک. کہ میں نے اپنے حبیب کو ایسے ہی دیکھا ہے, میں تمہیں تمہارے کہنے پہ اس کو نیچے نہیں کرتا. یہ تمسک تھا, اس کا انعام یہ ملا. کیا انعام ملا؟ بیعت رضوان ہو رہی ہے درخت کے نیچے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا, صحابہ حاضر خدمت ہوئے, آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا, صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو آپ کے ہاتھ پر رکھا. پھر فرمایا عثمان نہیں ہے, عثمان اس موقع پر موجود نہیں ہے, اور اپنا ہاتھ دوسرا ہاتھ اٹھا کے رکھا, فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے. جب ایسی اتباع تمسک ہو تو پھر یہ انعام ملا کہ یہ ہاتھ اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور پھر ہاتھ رکھا. تو کسی نے یوں کہا کہ واہ بھائی واہ, عثمان تو مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی طرف سے یہاں بیعت بھی ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر حدیبیہ کے مقام پر ہمیں کئی سال بھی گزر جائیں تب بھی عثمان طواف نہیں کر سکتے میرے بغیر. یہ اعتماد تھا نا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی اعتماد تھا کہ عثمان کو مجھ سے ایسی محبت ہے میرے بغیر طواف نہیں کریں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ طواف کے دوران حجر اسود کو خطاب فرمایا کہ ارے حجر اسود, تم تو ایک پتھر ہو, نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو, مگر میں تمہیں صرف اس وجہ سے چومتا ہوں کہ تم میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تھا تمہیں چومتے ہوئے, اس لیے میں تمہیں بوسا دیتا ہوں. یہی الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائے طواف کے دوران کہ نہ تو تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان, تم تو ایک پتھر ہو, مگر میں تمہیں اس وجہ سے چومتا ہوں کہ میں نے حضور کو دیکھا تھا تمہیں چومتے ہوئے, اس لیے میں بھی تمہیں چومتا ہوں. حضور کو دیکھا بس, ہم بھی کریں گے ایسے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ قرآن کریم میں تو مقیم کی نماز کا ذکر ہے اور صلاۃ الخوف کا بھی ذکر ہے قرآن کریم میں کہ کس طرح پڑھی جائے گی, مگر مسافر کی نماز کی تفصیل نہیں ہے. فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ نماز مسافر کی نماز جو قصر ہے وہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, بس ہمارے لیے کافی ہے, ہم نے دیکھا ہے حضور کو پڑھتے ہوئے, بس کافی ہے ہمارے لیے, ہم حضور کی اتباع کریں گے. حضرت یعلی ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کیا. طواف کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا حجر اسود کو. اس کے بعد جو اس سے اگلا کونا ہے, حجر اسود سے اگلا کونا رکن عراقی ہے, وہاں جب حضرت عثمان اس کے پاس سے گزرنے لگے طواف کرتے ہوئے تو حضرت یعلی ابن امیہ نے ان کا ہاتھ کھینچا, حضرت عثمان کا کھینچ کر کعبۃ اللہ کے کونے کی طرف کھینچنے لگے. حضرت عثمان نے فرمایا تم میرا ہاتھ کیوں کھینچ رہے ہو؟ فرمایا کیا اس کا استلام نہیں کریں گے رکن عراقی کا؟ فرمایا تم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کیا. فرمایا کیا تم نے یہ دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکن عراقی کا استلام کیا ہو؟ کہا کہ نہیں. فرمایا پھر تم میرا ہاتھ کیوں کھینچ رہے ہو کہ میں بھی استلام کروں اس کا؟ آپ اندازہ لگائیے, اس کو کہتے ہیں تمسک کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا, جیسا کرتے ہوئے دیکھا ویسا کریں گے ہم. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی ہیں, چھوٹی عمر کے تھے, حضرت معاویہ بڑی عمر تھی ان سے. انہوں نے طواف کے دوران جب طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کی طرف آئے, رکن یمانی پر دانا ہاتھ ایسے پھیرنا یہ سنت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو انہوں نے بجائے رکن یمانی پر دانا ہاتھ پھیرنے کے اس کو بوسہ دے دیا. فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو چھوٹے تھے حضرت معاویہ سے عمر میں, انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے کہ اس کو آپ نے چوما ہے, اس پر تو دانا ہاتھ پھیرنا سنت ہے, حضور نے تو یہی کیا تھا, آپ نے اس کو چوما کیوں, یہ تو سنت نہیں ہے, حضور کا تو طریقہ نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو, تم کیا سمجھتے ہو, فرمایا بیٹا تم نے صحیح کہا, تم نے صحیح کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. وہ ایک دوسرے کو بھی روکا کرتے تھے, جہاں دیکھتے تھے نکیر کرتے تھے کہ بھائی حضور سے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی جب حضرت سعد ابن وقاص, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کے موقع پر, کہ کاش یہ نماز جنازہ مسجد نبوی میں ہو جاتی تو میں بھی شریک ہو جاتی. صحابہ نے عرض کیا بسد احترام کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے, لہذا سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں نہیں ہو سکتا, ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا لہذا اب ایسا نہیں ہو سکتا. تو حضرت عائشہ نے کوئی بات نہیں فرمائی, اپنی خواہش کو قربان کر دیا حضور کے طریقے پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے طریقہ, یہ ان کی کامیابی تھی, وہ چمٹے ہوئے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے, رازدار, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار, ایسے ایسے راز ان کو معلوم تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں, کوئی ایک ایسا فتنہ جس میں 300 آدمی شریک ہوں, اس فتنے میں شامل ہوں اور حضور نے مجھے اس کی خبر دی ہو, ایسا کوئی فتنہ ہے, اور مجھے حضور نے اس کی خبر نہ دی ہو, ایسا کوئی فتنہ نہیں. قیامت تک کے سارے فتنے جس میں 300 آدمی شریک ہوئے ہوں, حضور نے وہ فتنہ بھی بتا دیا تھا, ایسا فتنہ آئے گا, یہ فتنہ آئے گا, یہ فتنہ آئے گا. پھر منافقین کے نام ان کو بتا دیے تھے کہ فلاں شخص منافق ہے, فلاں منافق ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے جنازے کے موقع پر کہ حذیفہ موجود ہیں, اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہٹ جاتے تھے, اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے, سمجھ جاتے تھے کہ منافق کا جنازہ ہے. اور ایک دفعہ فرمایا حذیفہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو منافقین کے نام تمہیں بتائے تھے وہ مجھے بتا دو, لیکن اتنا بتا دو کہ میرا نام تو ان میں نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہوا کیسے, اتنا بڑا مقام ان کو ملا کیسے. احد کے موقع پر جب افرا تفری مچی ہوئی تھی اور یہ اطلاع پھیل چکی تھی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے, تو افرا تفری میں ان کے والد کو دشمن سمجھ کر صحابہ نے قتل کر دیا, اور یہ کہتے رہ گئے میرے والد ہیں, ارے بابا میرے والد ہیں, چھوڑ دو ان کو. مگر ایسی افرا تفری تھی کہ کسی کو ہوش نہ رہا, لہذا اسی افرا تفری میں ان کے والد مارے گئے, یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دکھ ہوا اور پھر فرمایا اللہ کے لیے میں نے تم سب کو معاف کیا جو ان کے والد کے قتل میں شریک تھے, سب کو معاف. ان کو پتا تھا کہ ایسی افرا تفری تھی, کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا, فرمایا میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور نے ان کی ایسی دلجوئی فرمائی کہ ایک غم پہنچا تھا اس کی تلافی کر دی, کہ سارے منافقین کے نام جو حضور نے کسی کو نہیں بتائے تھے ان کو بتائے, سارے فتنوں کے بارے میں حضور نے سب کے بارے میں جو قیامت تک آنے والے ہوں کسی کو نہیں بتایا اتنی تفصیل, ان کو بتا دی. اور اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا یہ حضور کے رازدار ہیں, صاحب السر ان کا لقب مشہور ہے, صاحب السر. یہ کسرا کے دربار میں کھانا کھا رہے تھے, ان کی دعوت کی گئی, ضیافت کی گئی, تو لقمہ گر گیا. لقمہ اگر گر جائے ہاتھ سے چھوٹ کر تو سنت یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے، اگر اس کے اوپر کچھ مٹی وغیرہ لگ جائے، لگ گئی ہو تو اس کو بھی صاف کر کے پھر کھا لیا جائے، اور مٹی نہ لگی ہو تو ایسے کالے آدمی، لیکن چھوڑے نہیں اس کو. انہوں نے وہ لقمہ جو گر گیا اس کو اٹھایا، جھاڑا اور منہ میں رکھ لیا، چبا لیا. تو وہ کسرا کے درباری نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو شاہی آداب کی آپ نے خلاف ورزی کی، یہاں اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کہا، یہ اپنے شاہی آداب اپنے پاس رکھو. اترک سنت حبیبی لہؤلاء الفمقاء، میں اپنے محبوب کی سنت کو ان احمقوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ یہ تو احمق لوگ ہیں، ان احمقوں کی خاطر اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ تو یہ کہتے تھے، ہمیں شرم آتی ہے، بوتل پیتے ہیں تو اتنی بوتل بچانی پڑتی ہے، بھئی لوگ کیا کہیں گے؟ ارے ظالم، لوگ کیا کہیں گے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی بوتل بچاتے ہیں، یہ فیشن بن گیا. بھائی کوئی طریقہ ہے؟ بوتل آپ پی رہے ہیں، پوری پیجیے. وہ لوگوں کے کہے جانے کے ڈر سے کہ بھائی لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، اتنا لالچی ہے کہ ساری بوتل پی لیا. حالانکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی برتن کو اچھی طرح صاف کر لے، اچھی طرح صاف کرنا سنت ہے برتن کو، تو وہ برتن یہ دعا دیتا ہے اس کھانے والے کو. یہ حدیث فتاوی شامیہ میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، فتووں کی کتاب ہے وہ، لیکن نقل یہ حدیث فرمائی ہو. انہوں نے جو جہاں ان کو جو بات کام کی ملی وہ بھی انہوں نے اس میں لکھ دی. بڑی عجیب مزیدار کتاب ہے فتاوی شامیہ، کاغذ تک کا ادب لکھا ہے کہ کاغذ کے یہ آداب ہیں، اولیاء اللہ کے یہ آداب ہیں، آداب بھی لکھ دیے، حالانکہ وہ فتووں کی کتاب ہے. مگر چونکہ وہ ان کا تعلق تھا شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے فتاوی شامیہ والے علامہ ابن عابدین شامی، اور شیخ خالد کردی کرد سے آ کر تعلق قائم کیا تھا انہوں نے مولانا شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا شاہ غلام علی خلیفہ تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کے خلیفہ تھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر مظہری، جنہوں نے اپنے شیخ کے نام پر تفسیر مظہری، اپنی تفسیر خود لکھی عربی زبان میں مگر اپنے شیخ کی طرف منسوب کیا اس کو. تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عرب ممالک میں پہنچا. علامہ ابن عابدین شامی کون تھے؟ عرب، دمشق کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے بزرگوں سے، اللہ والوں سے جو چیزیں سیکھیں وہ بھی اس فتوے کی کتاب میں شامل کر دی. عجیب. تو فرما وہیں پر ایک جگہ یہ حدیث میں نے پڑھی فتاوی شامیہ میں کہ وہ برتن یہ کہتا ہے اور یہ اس کو دعا دیتا ہے کہ اعتقک اللہ من النار کما اعتقنی من الشیطان، کہ اے آدمی، ہے کھانے والے، جس طرح تو نے مجھے صاف کیا، بالکل چمکا دیا مجھ کو، پلیٹ کو، تھالی کو، تو وہ تھالی یا وہ برتن یہ کہتا ہے، دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے ایسا ہی آزاد کرے جیسا تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا. کیوں بھائی یہ دعا لینی ہے سب کو؟ کوئی ہے جو میں جہنم میں جاؤں گا؟ کوئی کہتا ہے سب کو جہنم سے بچنا ہے یا نہیں بچنا؟ تو وہ اسباب بھی تو ہم اختیار کریں جو جہنم سے بچانے والے ہیں. ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ برتن کو اچھی طرح صاف کریں. پتہ نہیں کس ادا، نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں، نہ جانے وہ اللہ تعالی، نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں، یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں گزری. پتہ نہیں کیا رخ میری، کون سی میری خوبصورتی پسند آ جائے، تو کون سی خوبصورتی کا رخ پسند آ جائے میرے محبوب کو. تو یہی سوچ کر میری جو مہلت ہے وہ سنگھار میں گزری. میں جو بھی مجھے اچھی چیز ملتی گئی میں اس کو اپناتا گیا، نہ جانے کس خوبی پر میری مغفرت ہو جائے، پسند فرما لیں. تو نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں. رخ تزئین انگریزی والے کہتے ہیں اینگل آف بیوٹی، کیا کہیں گے؟ اینگل آف بیوٹی. پتہ نہیں کون سا اینگل آف بیوٹی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے خوش ہو کر میری مغفرت فرما دے. تو نہ جانے کس روح تزیین پر وہ غور کریں، یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں گزری. نہیں بھائی اس کا موقع نہیں ہے، نہیں اس کا موقع نہیں ہے، پھر کبھی صحیح، پھر کبھی صحیح، دیر ہو گئی کافی. یا اللہ تو وہ صحابہ یہی سمجھتے تھے اور وہ شرماتے نہیں تھے، یا وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ لوگ ہم پہ ہنسیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ لالچی آ گیا سارے ہی برتن صاف کر دیا اور لقمہ بھی اٹھا کے کھا گیا، لقمہ گر گیا تھا. ایک شاعر تھے ہمارے بزرگ شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا، لوگ ہنستے رہیں گے تم پہ. کسی کا آستاں اتنا ہے اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. تم اللہ کے آستاں پہ سر جھکاؤ تو سر تمہارا جھک کے بھی اونچا رہے گا. تم کیوں لوگوں کے خوف سے تم دین پر چلنے سے رکتے ہو اور سنت کا راستہ اپنانے سے رکتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آثار کو سفر کے دوران جہاں جہاں آپ کے آثار تھے، آپ کی یادگاریں تھیں، ان کو کوئی بھی اس طرح تلاش نہیں کرتا جس طرح عبداللہ ابن عمر تلاش کرتے. ایک دفعہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک درخت کے نیچے ٹھہرے، راستے سے ہٹ کر وہ درخت وہاں بیٹھ گئے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر قیام فرمایا تھا ایک مرتبہ، سفر کے دوران میں ساتھ تھا، حضور نے یہاں قیام فرمایا تھا، اس لیے میں نے یہاں پر مناسب سمجھا کہ میں بھی یہاں رک جاؤں. ایک مرتبہ بانسری کی آواز آئی، سفر کے دوران کہیں سے بج رہی تھی بانسری، تو وہ انگلیاں دے لیں ہاتھ، یہ جو ہاتھ کی انگلیاں کان میں گھسیڑ لیں، داخل کر لیں، اور جو چھوٹا بچہ نابالغ بچہ تھا اس سے پوچھتے رہے اب آواز آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے. نابالغ تو غیر مکلف تھا، اس سے پوچھتے رہے. اس نے جب یہ کہا کہ اب آواز آنی بند ہو گئی تو پھر وہ نکالی، وہ انگلیاں نکالی کان میں سے، اور پھر فرمایا کما فعلت کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہی کیا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور یہ درخت جس کے نیچے بیٹھتے تھے اس کو پانی بھی دیتے تھے، اس کی جڑ میں پانی دیتے تھے تاکہ یہ درخت سلامت رہے کہ میرے حبیب نے اس کے نیچے قیام فرمایا تھا. میں جب بھی یہاں سے، کیونکہ کثرت سے حج اور عمرے کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، میں جب بھی یہاں سے گزروں بس یہ درخت مل جایا کرے، میں اس کے نیچے قیام کر لیا کروں، کچھ میرے حبیب کی یاد تازہ ہو جایا کرے. ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں ہی اور راستے سے ہٹ کر بیٹھ گئے ایک جگہ، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں شاید کچھ کام پڑ گیا ہے. ان کے غلام نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہاں ان کے غلام نے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استنجا فرمایا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی یہاں استنجا فرمانا چاہتے ہیں، یہاں اس لیے رکے. ایک مرتبہ راستہ چلتے چلتے اچانک ایک طرف کو ہو گئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا حضرت، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہیں سے جا رہا تھا، حضور بھی یہاں سے اچانک اس طرف ہو گئے تھے تو میں بھی ہو گیا. اور ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ کبھی اپنی سواری کو دائیں طرف لے جا رہے ہیں، کبھی بائیں طرف، کبھی دائیں، کبھی بائیں. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا، یہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا میں یہ ایسا اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تھے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری سواری کے پاؤں بھی اس جگہ پڑ جائیں، جہاں حضور کی سواری کے پاؤں پڑ گئے تھے، میری سواری کے پاؤں بھی پڑ جائیں تو کہیں نہ کہیں تو پڑ ہی جائیں گے، اس لیے کہ دائیں بائیں کر ہی رہا ہوں میں. اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اگر تم اس وقت دیکھ لیتے جب یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے اور کس طرح حضور کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھتے تھے، جہاں حضور کے پاؤں پڑنا ہے وہیں پر ہی اپنا پاؤں رکھتے تھے، حضور کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایسے حضور کے پاؤں کو تلاش کر کے وہیں پر اپنا پاؤں رکھتے تھے، تو تم ان کو سمجھتے کہ کوئی مجنون ہے، پاگل ہے. ان کی اس وقت ایسی حالت ہوتی تھی کہ کوئی غیر آدمی دیکھ لیتا تو یہ سمجھتا کہ یہ مجنون ہے. بڑے صوفی آدمی تھے، بہت سیدھے سادے، بہت صوفی آدمی تھے، لیکن نڈر اتنے تھے کہ ایک مرتبہ حجاج کو جمعے کا خطبہ اس کا لمبا ہو گیا. حجاج امت کے ظالم بادشاہوں میں سے گزرا ہے، اس کا خطبہ لمبا ہو گیا تو غالباً سردیوں کے دن ہوں گے، دن چھوٹے ہوں گے، تو وہیں سے صف میں سے ہی فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے. وہ ڈرتے تھے ہی نہیں بھائی، آپ نے اگر سورج کو دیکھ لیا ہو، سورج کو، پھر آپ کمرے میں آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آئے گا نہیں آئے گا؟ تو صحابہ نے نبوت کے سورج کو دیکھا ہوا تھا، جیسے سورج کو دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں نظر آتا، اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسے انہوں نے نبوت کے سورج کو دیکھا تھا. وہ کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، تو انہوں نے سب میں بیٹھے بیٹھے ہی وہیں سے آواز لگائی حجاج کو، فرمایا ان الشمس لا تنتظر، کیوں خطبہ تو نے لمبا کر دیا، کوئی سورج تیرا انتظار کرے گا؟ وہ تو جا رہا ہے غروب ہونے کی طرف، یعنی خطبہ اپنا مختصر کر، کیا کہہ رہا ہے تو؟ ڈانٹ دیا. وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے کسی کو، اور سیدھے اتنے تھے، بہت سیدھے سادے تھے. وفات تک تقریباً 1000 غلاموں کو آزاد کیا، تو ان کے جس غلام کو دیکھتے تھے کہ ذرا لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے اس کو آزاد کر دیتے تھے. غلاموں کو پتہ چل گئی یہ بات کہ وہ حضرت جس کی جو لمبی رکعتیں اور زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، نفلیں پڑھتا ہو، حضرت اس کو آزاد فرما دیتے ہیں. تو جان جان کے لمبی نمازیں پڑھتے تھے، تو جان جان کے دکھانے کے لیے لمبی نمازیں پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کو آزاد کر دیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ آپ جو لمبی نمازیں پڑھتا ہے آپ اس کو آزاد کر دیتے ہیں، یہ پتہ چل گیا ان کو، اور آپ بھی آزاد کیے جا رہے ہیں. تو جواب کیا دیا؟ فرمایا من خدعنا فی اللہ ان خدعنا لہ، جو اللہ کے سلسلے میں ہمیں دھوکہ دے گا ہم اس سے دھوکہ کھا لیں گے، کوئی بات نہیں. اللہ کے معاملے میں ہمیں دھوکہ دے گا ہم دھوکہ کھا لیں گے، رہنے دو بھائی. تو بس آزاد کر دیتے تھے. ایک مرتبہ وہ کرتے کے بٹن، وہ بٹن بھی نہیں تھے، ان کو کہتے ہیں گھنڈیاں کہا جاتا ہے، وہ گھنڈیاں کھول کے نماز پڑھی، ان کا سینہ نظر آ رہا تھا، گھنڈیوں کو کھول لیا، پہلے بند تھی ان کو کھول لیا پھر نماز پڑھی. کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ نے پہلے آپ کی گھنڈیاں بندی ہوئی تھیں پھر آپ نے کھول لی پھر نماز پڑھی اور آپ کا سینہ بھی نظر آ رہا تھا؟ فرمایا ہاں، میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس حالت میں نماز ادا فرمائی تھی کہ آپ کے کرتے کی گھنڈیاں کھلی ہوئی تھی، میرا جی چاہا کہ میں بھی ایسی نماز پڑھ لوں. تو بس یہ اتباع ہے، اس اتباع کی برکت سے اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور ہم پہ رحمت کی بارش برسا دیں گے. اور مجھے یہ بتائیں کسی پادری سے جا کے کہیں بھائی ذرا تم مسلمانوں والا لباس پہنو ذرا امامہ اور یہ تم اپنا لباس اتارو، کبھی اس نے بھی ایسا کیا ہے؟ اور کہتے ہیں جو ایسا نہیں کرتا، ان کا لباس نہیں پہنتا، ان کا رہن سہن اختیار نہیں کرتا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ تو تنگ نظری ہے، ملاؤں کی تنگ نظری ہے یہ. ارے ملاؤں کی تنگ نظری ہے تو وہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پادری ہمارا لباس کیوں نہیں پہن لیتے؟ وہ اپنا ہی لباس کیوں اسی سے چمٹے رہتے ہیں؟ اسی لباس کو کیوں پہنتے ہیں؟ وہ تنگ نظری نہیں ہے ان کا، یہ عمل تنگ نظری نہیں ہے، بس ہماری ہی تنگ نظری پہ نظر جاتی ہے۔ مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ صوفے لے آئیے، گھر میں صوفے ہونے چاہیے، بھائی وہ مہمان بھی آتے ہیں۔ فرمایا کیوں کیوں لاؤں میں صوفے؟ بھائی دنیا والوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، مہمان آتے ہیں۔ فرمایا دنیا والوں نے میرا کتنا خیال رکھ لیا جو میں ان کا خیال رکھوں، دنیا والوں نے میرا کتنا خیال کر لیا، ہو گئے میرا مجھے دیکھ کے میرے جیسی داڑھی رکھ لی، میری جیسی سنت کے مطابق ہو گئے، انہوں نے میرا خیال کر لیا جو میں ان کا خیال کروں، میں کیوں چھوڑوں ان کے پیچھے، اپنے اس عمل کو کیوں چھوڑوں؟ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ یاد رکھیں منزل پر دیوانے ہی پہنچتے ہیں، ورنہ بس پیچھے ہی رہتے ہیں، نہیں پہنچ پاتے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ وہی راستے مستند ہیں، وہی راستے قابل اعتبار ہیں۔ آپ سے کوئی کہہ دے یہ سپر ہائی وے حیدرآباد تک جا رہا ہے یا نہیں راستہ، یہ آپ سے کوئی کہہ دے نہیں یہ کچے میں یہ راستہ جا رہا ہے، یہاں سے جاؤ کبھی حیدرآباد، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ بھائی آپ کا دماغ ٹھیک ہے، روز آنا سینکڑوں بسیں اور سینکڑوں مسافر یہاں سے جا رہے ہیں اور اپنی منزل حیدرآباد پہنچ رہے ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں، برسوں سے دیکھ رہا ہوں، تو میں اس پرانے اور آزمودہ راستے کو چھوڑ کر یہ راستہ کیوں اختیار کروں جو آپ بتا رہے ہیں؟ ایک دنیاوی راستے میں ہم نہیں مانتے اس کی بات کو، اور اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے، نہ جانے یہ کچا راستہ کہاں جا کے ختم ہوگا، کوئی ڈاکو مل گئے، کوئی نقصان ہو گیا۔ بھائی ساری دنیا اس راستے سے جا رہی ہے، ہم کیوں نہ جائیں اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو کیوں اختیار کریں ہم؟ لہذا جس راستے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے اور جس راستے پر صحابہ ان کے پیچھے چلے اور کامیابی کو پہنچے، جس راستے پر تابعین صحابہ کے راستے پر چلے ان کے پیچھے وہ کامیابی کو پہنچے، تبع تابعین چلے ان کے پیچھے کامیابی کو پہنچے، فقہا ان کے راستے پر چلے کامیابی کو پہنچے، محدثین اسی راستے پہ چلے کامیابی کو پہنچے، ہم کیوں دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں؟ ہم کیوں دوسرے راستے کو اختیار کر رہے ہیں؟ شادی بیاہ دوسرے طریقے پر، نکاح ہو گیا، باقی ساری چیزیں غیروں کے طریقے پہ، اور وہ نکاح بھی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی مووی بن رہی ہوتی ہے، اس میں بھی بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، اور باقی تو سب وہ ناچ گانا، مہندی، مائیوں اور نہ جانے کیا کیا رسومات ہیں۔ یہ تو ایک شادی کی مثال دے رہا ہوں، اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ہم غیروں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ جس راستے پہ سب چلے ہیں، سارے کامیاب ہونے والے جس راستے سے پہنچ گزر کر اپنی منزل پہ گئے ہیں، ہم نے وہ راستہ چھوڑ رکھا ہے، تو ظاہر ہے ناکامی تو ہونی ہے، کہاں سے منزل تک پہنچیں گے؟ یہاں تک کہ ہم اس راستے پر واپس نہ آئیں جس راستے سے دیوانے گئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، اور دیوانے ہی پہنچتے ہیں منزل تک۔ تابہ منزل لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، سارے عقل مند وہیں رہ گئے، اپنی عقل کی بازی انہوں نے لڑائی اور بس ختم، ان کا سفر وہیں کا وہیں ختم۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ اللہ، اور یہ تو میں کیا بتاؤں، آپ خود سوچئے، اگر کوئی بہت اچھا کھلاڑی ہے، بہت اچھا کھلاڑی ہے، اس کی شہرت ہے ساری دنیا میں، اور وہ بغیر کٹ کے آ جائے، کٹ پہن کے نہ آئے، ایسی ویسا لباس پہن لے، شلوار کرتا وغیرہ پہن کے آ جائے، اس کو روک دیا جائے گا، مقابلے میں شامل ہونے سے روک دیا جائے گا، وہ کہے آپ نہیں جانتے کہ میری عالمی شہرت ہے، میں کتنا اچھا کھلاڑی ہوں. اس سے کہا جائے گا بے شک آپ بہت اچھے کھلاڑی ہیں مگر اس وقت آپ اپنے لباس میں نہیں ہیں. کھیل کود کے اندر اتنی یہ اب اس کو کوئی تنگ نظری نہیں کہتا. اب اس کو بھی تو کہیے کہ تنگ نظری ہے کہ یار آپ تنگ نظری کر رہے ہو, یہ اتنا اچھا کھلاڑی ہے کھیلنے دو اس کو, اسی لباس میں نہیں کھیلنے دیتے اس کو. ملاؤں کی تنگ نظری نظر آتی ہے. ملا جو کہتا ہے کہ بھائی یہ لباس بناؤ یہ کرو یہ کرو, وہ تنگ نظری ہے. وہ یہ یہاں نظر نہیں آ رہا کوئی پائلٹ آ جائے اس لباس میں چلا جائے پائلٹ کہ میں آپ نہیں جانتے میں بہت اچھا جہاز اڑاتا ہوں. جی بہت اچھا آپ جہاز اڑاتے ہیں مگر آپ اس وقت وردی میں نہیں ہیں. آپ اپنی وردی میں کہاں ہیں؟ جو وردی جہاز پائلٹ پہنتا ہے وہ آپ پہن کر آئیے ورنہ آپ کو جہاز نہیں اڑانے دیا جائے گا. تو وہ کہیں گی تنگ نظری ہے یہ آپ کی. وہ کہیں گے ہم تنگ نظری وغیرہ نہیں جانتے بس یہی ہے یہ ہمارا قانون ہے آپ اس کے مطابق چلیے. آج بھی اگر ہم استقامت کو اختیار کریں, ارے دوستو یہ سکھ جو ہیں سکھ ساری دنیا کے اندر دن دناتے پھرتے ہیں. وہی اپنا وہ جو ان کے پٹکا پہنتے ہیں اور لمبی ان کی داڑیاں ہوتی ہیں بس ہر طرف بال ہی بال ہوتے ہیں ان کے, بال بردار جہاز بنے ہوئے ہیں, بال بردار جہاز ہیں اور وہ ساری دنیا میں پھرتے ہیں. ایک سرجن مجھے خود مولانا تمیم صاحب نیو یارک سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے نیو یارک میں ایک سکھ سرجن تھا وہ آیا اسپتال میں. اسپتال والوں کو اس کی ایسے سرجن کی ضرورت تھی, اسپتال والوں نے اس کا انٹرویو لیا, سرجن بہت بڑا تھا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سردار جی آپ ہماری شرائط پہ پورا اترتے ہیں مگر ہمارا ایک قانون ہے کہ سوٹڈ بوٹڈ اور یہ کلین شیو ہونا چاہیے تو آپ یہ کر لیجئے. اس نے کہا رکھو اپنے قانون کو ایک طرف, یہ ہمارے گرو نانک کا حلیہ ہے, گرو کا ہمارے, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. رکھو اپنا قانون ایک طرف, اگر اس حلیے میں مجھے رکھنا ہے تو رکھو ورنہ مجھے میں جواب دیتا ہوں تمہیں, میں نہیں مجھے منظور نہیں ہے تمہاری نوکری. تو وہ اسپتال والوں نے مولانا تمیم صاحب نے مجھے بتایا وہ اسپتال والے انہوں نے کہا سردار جی ہم اپنا قانون تبدیل کر لیتے ہیں اس میں ترمیم کر لیتے ہیں, آپ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, آئیے ہمارے ہاں ہی آپ ہمارے ہاں سرجری کیجیے. ایک سکھ کی استقامت پر اسپتال والوں کو اپنا قانون تبدیل کرنا پڑا. اگر قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہم پہنچے اور ہم نے عرض کیا حضور سے کہ ہماری سفارش فرما دیجیے یہ ہولناکیاں قیامت کی ہم کیسے بچیں گے, آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے, اور حضور نے فرمایا یہ بتاؤ بے شک تم میرے امتی ہو مگر تمہیں میرے طریقے کو اپنانے میں کیا شرم آئی؟ گرو نانک کا طریقہ اپناتے ہوئے سکھ تو نہیں شرماتا تھا, تمہیں کیوں شرم آئی؟ تمہیں میری اتباع سے کیوں شرم آتی تھی دنیا میں؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ ہم اس قابل ہیں کہ اپنے نبی کو منہ دکھا سکیں؟ اگر یہ سوال پوچھ لیا گیا کہ وہ سکھ کو دیکھو اسپتال والے بھی اپنا قانون بدل دیتے تھے اس کی استقامت پر اور وہ حالانکہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے, وہ اس پر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس استقامت پر. اور تم حق پر ہوتے ہوئے میرے طریقے پہ چلنے میں شرم آتی تھی تمہیں, میری اتباع کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی تھی, شادی سنت کے مطابق کر لی تو رشتہ دار کیا کہیں گے, فلاں کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے, برادری والے کیا کہیں گے, دفتر والے کیا کہیں گے, پڑوسی کیا کہیں گے, بس تم یہی سوچتے رہے اور تم نے میرے طریقے پر عمل نہیں کیا, میری اتباع کو تم نے ایک طرف رکھا. یہ ایک چیز میں تو کہتا ہوں ایک چیز ہم کر لیں ایک چیز, اور ہمارے پاس دوستوں ہے ہی ایک چیز. میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے, وہ ایک چیز کیا ہے دیکھیے, نماز ہم پڑھتے ہیں, بے شک ہم پڑھتے ہیں نماز, لیکن ویسی نماز پڑھ لیتے ہیں جیسی پڑھنی چاہیے, جو خشوع و خضوع اللہ کا دھیان جو قرآن جیسا تجوید ویسی ہم کر لیتے ہیں جیسی پڑھنی چاہیے ہمیں نماز, روزہ ہم ویسے رکھ لیتے ہیں جیسے ہمیں رکھنا چاہیے اور عبادات ویسی کر لیتے ہیں جیسے ہمیں کرنی چاہیے, اور ویسی کر بھی کہاں سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم محدود ہیں، اللہ لامحدود ہیں، انسان محدود، اس کی صلاحیتیں محدود، محدود لامحدود کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا اس کی عظمتوں کا. لیکن ایک چیز ہے ہمارے پاس جس میں کمی نہیں نکالی جا سکے گی، اور وہ ہے ہمارا ظاہر. یہ ہمارا ظاہر آپ سر سے پیر تک سنت کے مطابق ہو جائیے، اس میں کوئی کمی، اس میں کیا کمی ہے آپ بتائیے. نماز میں تو آپ کی کمی نکالی جا سکتی ہے، روزہ آپ ویسا نہیں رکھ سکتے جیسا روزے کا حق ہے، لیکن آپ ظاہر ویسا بنا سکتے ہیں جیسا ظاہر کا حق ہے. آپ داڑھی رکھ لیجئے سنت کے مطابق رکھیے، مونچھیں سنت کے مطابق رکھیے، لباس سنت کے مطابق پہنیے، ظاہر آپ بنا لیجئے. تو بس ایک چیز ہے ہمارے پاس جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں. خواجہ صاحب کے بقول، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یا اللہ میری نمازیں تو ویسی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے، روزہ بھی میرا ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے، اور بھی میرے اعمال ویسے نہیں جیسے ہونے چاہیے، لیکن یا اللہ اس میں تو کوئی کمی نہیں. تیرے محبوب کی صورت تو میں نے اچھی طرح صحیح بنا لی، اسی پہ مجھے بخش دے. ہمارے پاس ہے ہی ایک چیز، سچی بات بتاتا ہوں، ہم نے اس ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے اس وردی کو چھوڑ دیا. ایک میجر صاحب گئے جو سادہ وردی میں تھے، وردی نہیں تھی، سادہ لباس میں تھے. وہ ایک دکان پہ جا کے جب کھڑے ہوئے تو وہاں پہلے سے ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا. میجر صاحب کے پیر سے ٹھوکر لگ گئی، دیہاتی کے پیر کو، کھڑے ہونے میں کچھ اندازہ غلط ہو گیا. چونکہ وہ سادہ لباس میں تھے تو دیہاتی کو کیا پتا، دیہاتیوں کے پاس تو ایک ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈا ہر وقت رکھتے ہیں دیہاتیوں کے، کتے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو دکھا دیتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے کتا. ایک قدوری کے حاشیے میں ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ لکھا ہوا میں سناتا ہوں آپ، کہ ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی، ان کے پیچھے ایک دیہاتی نماز پڑھ رہا تھا. اب قرآن کریم میں دیہاتیوں کی کچھ مذمت بھی آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله. یہ الفاظ ہیں. جب اس نے اپنی مذمت سنی تو ڈنڈا اس کے پاس تھا، ڈنڈا تو ساتھ رکھتے ہیں، اس نے دے مارا امام صاحب کو، یہ تو میری مذمت بیان کرتا ہے دیہاتیوں کی. اب بیچارے امام صاحب کیا کرتے، اگر کوئی نیت توڑتے تو نماز فاسد ہوتی، وہ بیچارے پڑھتے رہے. آگے جا کے جو آیت آتی ہے نا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. یہ بھی الفاظ ہیں کہ دیہاتیوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے بھی ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. تو وہ نماز میں ہی بولا وہ دیہاتی، الآن قد نفعك العصا، اب تجھے میرے عصا نے فائدہ پہنچایا، جو ڈنڈا میں نے تجھے مارا تھا اس کا یہ فائدہ ہوا. یہ قدوری کے حاشیے میں واقعہ لکھا ہوا. قدوری ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں. تو وہ میجر صاحب جب پہنچے، ان کے پیر سے ٹھوکر لگی دیہاتی کو، دیہاتی کے پاس تھا ڈنڈا، اور چونکہ یہ میجر صاحب تو تھے مگر تھے بالکل سادہ لباس میں، دیہاتی کو کیا پتا، اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس زور سے مارا میجر صاحب کے سر پہ کہ میجر صاحب کا سر پھٹ گیا. تمہیں تمیز نہیں ہے میرے سر پیر پہ تم نے ٹھوکر ماری، دیکھتے نہیں ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سچی بات بتائیے، اگر یہ میجر صاحب، ان کے رینک لگے ہوئے تھے یہاں، بیج لگے ہوئے ہوتے اور اپنی وردی میں ہوتے، اور وردی کی حالت میں تو بوٹ بھی پہنے ہوتے، اس حالت میں اگر ٹھوکر لگتی ان کے پیر سے تو بوٹ کے ساتھ جو ٹھوکر لگتی تو اور خطرناک ہوتی، شاید خون بھی نکل آتا. وہ تو بوٹ فوجی بوٹ ہوتے ہیں، مشہور ہیں فوجی بوٹ، کتنی سخت چوٹ لگتی اگر اس وقت ٹھوکر لگتی بوٹ پہنے ہوئے، لیکن چونکہ وردی میں ہوتے. اور میجر صاحب کہتے ذرا معاف کرنا بھائی، غلطی ہو گئی. وہ کہتا نہیں صاحب جی، یہ تو ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہی کہتا نا، یہ ڈنڈا مارتا اس وقت بھی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو میجر آدمی ہے, تو کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی فوجی آدمی ہے, اگر میں نے اس کو ڈنڈا بھی مارا تو کچھ چھوڑے گا نہیں مجھے ہی. بس یہی حال ہے دوستو, ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی. ہم نے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں وردی دی تھی, چہرے کے اوپر چہرہ ایسا بنانا ہے, لباس ایسا بنانا ہے, بال ایسے رکھنے ہیں, مونچھیں ایسی, یہ ہماری وردی ہے بھائی. یہ وردی ہم نے چھوڑ دی تو ہماری پٹائی ہو رہی ہے. جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے پٹائی ہو رہی ہے. خوب دیکھ لیں آپ کیا حالات ہیں. ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی. وردی پہنی ہے پھر دیکھیے, اگر آج 50 کے یہاں سے گزر جائیں لیاقت آباد سے, کچھ شریف آباد سے, کچھ ادھر سے, کچھ صدر سے, وہی جماعت پھر سکھوں کی گزر جائے, لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو, ارے بھائی لگتا ہے کراچی میں بہت سارے سکھ آئے ہیں. وہ کہے گا ہاں بھائی وہ وہاں سے بھی گزرے تھے. ارے لگتا ہے بھائی کراچی میں اتنے سارے سکھ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. کیا ایک جیسا گرو نانک کا حلیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, چند علاقوں سے گزر گئے, لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تذکرے کر رہے ہیں لوگ آپس میں. ہم بنا لیں حلیہ تو ہمارے تذکرے نہیں ہوں گے بھائی, ماشاء اللہ سنت کے مطابق لوگ متاثر نہیں ہوں گے. ارے سکھوں سے لوگ متاثر ہو کے تذکرے کرنے شروع کر دیں گے, 4-5 علاقوں سے اگر گزر جائیں تو ان سے متاثر ہو کے تذکرے شروع ہو جائیں گے ان کے. ہم اپنی وردی میں آ جائیں تو کیا لوگ متاثر نہیں ہوں گے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں رستم خفتہ ہے تو, کسبل نہیں ہے کم تیرا. خواجہ صاحب نے عجیب انداز میں اشعار کہے, وہ تو سویا ہوا رستم ہے, رستم پہلوان ہے تو مگر سویا ہوا ہے, مطلب یہ ہے تیرا. مسلمان کو خطاب کر کے کہتے ہیں رستم خفتہ ہے تو, کسبل نہیں ہے کم تیرا, تیری طاقت کچھ کم ہے, جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم خم تیرا. یہ اگر ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا, 400 دنیا میں لہرانے لگے پرچم تیرا. تو جاگ تو جا, کہاں تو سو رہا ہے, تیری پٹائی ہو رہی ہے, تو نے اپنی وردی چھوڑ دی, تو نے اتباع چھوڑ دی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تیری زندگی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, وہ حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ روتے ہوئے فرماتے تھے تبلیغ کے اکابر میں سے تھے, بھائی آپ کے یہاں ماشاء اللہ تبلیغ کا کام ہوتا ہے, یہاں جڑیے, اس میں جڑیے بھائی, اس میں جڑیے, اس میں اپنا حصہ ڈالیے, یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے, یہ آپ کا اپنے اوپر رحم کھانا ہے خدا کے واسطے. وقت دیجئے دین کے لیے, سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, دین کے لیے وقت نہیں ہے جی, ٹائم نہیں ہے بھائی, جڑیے آپ, قدر کیجئے اس محنت کی جو اللہ نے ہمیں نصیب فرما دی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی برکت سے. مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ بہت روتے ہوئے فرماتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے جن احکامات کو لانے کے لیے اور اپنے طریقوں کو رائج کرنے کے لیے کفار کے دھکے کھائے تھے, آج وہ احکامات اور طریقے ہم مسلمانوں کی شکلوں سے دھکے کھا رہے ہیں, آج وہ احکامات اور طریقے ہمارے کاروبار سے دھکے کھا رہے ہیں, آج وہ احکامات اور حضور کے وہ طریقے ہمارے گھروں سے دھکے دے کر ان کو نکالا جا رہا ہے, ہماری شادیوں سے ان طریقوں کو دھکے دے کر نکالا جا رہا ہے, جن طریقوں کے لیے حضور نے کافروں کے دھکے کھائے تھے آج ہم ان طریقوں کو دھکے دے کے نکال رہے ہیں. سوچے تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں. یہ علماء سے پوچھئے کس طرح دین پر عمل کیا جاتا ہے, علماء سے پوچھئے, علماء سے پوچھ کر چلیے, مسائل پر عمل کیجئے, برادری کا خیال نہ کیجئے, برادری آپ کو بچانے نہیں آئے گی قبر کے اندر جب پٹائی ہوگی تو. حشر میں کوئی ولی آپ کو بچا نہیں سکے گا, کوئی ولی نہیں بچا سکے گا, اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ کسی کی مجال نہیں ہے وہاں. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کسی کے کلام کی مجال نہیں ہوگی وہاں, بول نہیں سکے گا کوئی اللہ کے آگے. فلاں پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے, فلاں وہ پیر صاحب بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھ سے پردہ مت کرو, اپنی مریدنیوں سے کہتے ہیں مجھ سے پردہ نہیں کرو, تو مریدیاں کہتی ہیں کیوں پردہ کیوں نہ کریں, کہ بھائی قیامت کے دن جب پردہ کرو گی تو میں تمہیں پہچانوں گا کیسے, تو قیامت کے دن پہچان کے مجھے بخشش بھی تو کروانی ہے, مجھ سے کیوں پردہ کر رہی ہے. ایسوں کے ساتھ ایسوں کے ہاتھ میں جو ہاتھ دے گا جو جہاں پہنچ رہے ہیں وہیں پہنچائیں گے, وہیں لے کے چلیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, لوگوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بس بھائی اللہ تعالیٰ, بس یہ باتیں کافی ہیں, بات بہت لمبی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں قاری صاحب سے اولاً اور آپ لوگوں سے بھی. اللہ تعالیٰ بس اتنی ہی باتیں, اللہ مجھ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں, ہمت نصیب فرما دیں, تو بس یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. یا اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے پوری امت کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے, ہر طبقے کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, تاجروں کے, وزراء کے, بادشاہوں کے, حاکموں کے, سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم نے بہت آپ کو ناراض کر لیا, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دیجیے. ہم جیسے بھی ہیں آپ کے حبیب کے امتی ہیں, اے اللہ اسی نسبت سے ہمیں بخش دیجیے, اسی نسبت سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ وہ محبت سے بھرا ہوا دل جو آپ اپنے دوستوں کو نصیب فرماتے ہیں, اے اللہ ہمارے سینوں میں وہی محبت بھرا دل نصیب فرما دیجیے. اپنے احکام کی اتباع, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اتباع کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. زندگی کے ہر موڑ پر, ہر اے اللہ ہر کونے میں, اے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کی اتباع نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بچوں پر رحم فرما دیجیے, اے اللہ بڑوں پر رحم فرما دیجیے, اے اللہ بوڑھوں پر رحم فرما دیجیے, پرندوں پر رحم فرما دیجیے فضاؤں میں, اے اللہ مچھلیوں پر رحم فرما دیجیے سمندروں میں, اے اللہ درندوں پر رحم فرما دیجیے جنگلوں میں, اے اللہ چیونٹیوں پر رحم فرما دیجیے بلوں میں, اے اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہیں مانگا اے اللہ وہ بھی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے. اس مسجد کو اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے, یہاں سے دین کے چشموں کو جاری فرمائیے. اے اللہ یہاں کے حضرت قاری ضمیر صاحب مدظ اللہ اور یہاں کے جو امام اور مقتدی سب کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دیجیے. اے اللہ جو اس مسجد کو آباد کرنے والے ہیں, جو معاونین ہیں, اے اللہ سب کی اے اللہ سب زندگی میں, اولاد میں, مال میں, جان میں برکت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری یہاں حاضری کو قبول فرما لیجئے, جو دین کی بات کہی گئی اس کو اے اللہ کہنے والے کو, سننے والوں کو, سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ حضرت قاری عبد الغفار صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو نور سے بھر دیجئے. اے اللہ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کی اولاد کو, روحانی اولاد جو ہم بھی ہیں الحمدللہ اور جو نسبی اولاد ہے, اے اللہ دونوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق ہمت نصیب فرمائیے. اے اللہ قرآن سے ہمیں تعلق نصیب فرمائیے. اے اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اے اللہ اتباع نصیب فرمائیے. اے اللہ اتباع نصیب فرما دیجئے. اے اللہ شرمانے سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ شریعت پر چلنے میں شرمانے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ شرمانے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ جہاں شرم و حیا آنی چاہیے وہاں ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ جہاں شرم و حیا کا موقع نہیں ہے وہاں شرم و حیا سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.